رب کی رحمتیں ساتھ ہیں, خوشیوں بھرے لمحات ہیں. رب کی رحمتیں ساتھ ہیں, خوشیوں بھرے لمحات ہیں.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. بزرگوں کا مدنی چینل اور پروگرام ہے خوشیوں بھرے لمحات. آج الحمدللہ ہم مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں حاضر ہیں.
دعوت اسلامی ہے, یہ دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے, یہ دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے, یہ دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے, یہ دعوت اسلامی ہے.
انشاءاللہ اس پروگرام میں کچھ نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوگا, اور شروع میں تلاوت کا بھی ہوگا, ناشری بھی انشاءاللہ ہم اپنے بزرگ اسلام بھائی سے سنیں گے, اور انشاءاللہ کچھ تجربے کی باتیں بھی سنیں گے, اور کچھ نصیحت کی باتیں بھی سنیں گے, اور کچھ معلومات میں بھی اضافہ کریں گے. درود پاک کی فضیلت پہلے ہم شامل کرتے ہیں. اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا, اور اس کے نامۂ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ صلوا علی الحبیب جو ہم مدنی چینل پر سنتے ہیں, اجتماعات میں آتے ہیں تو سنتے ہیں, کوئی درس دیتا ہے تو سنتے ہیں, تو اس کا مطلب ہی حبیب پر درود پڑھو. یہ خوبصورت نیکی کی دعوت ہے. تو امیر صدر فرماتے کہ جب جب بھی کبھی فون پہ بھی بات ہو یا کہیں بھی کچھ بیٹھے ہوں, تو ایک دفعہ بلند آواز سے صلوا علی الحبیب کہہ کر جو حاضر ہوں ان کو نیکی کی دعوت دیں کہ حبیب پر درود پڑھیں. کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات, یہ وہ ذات ہے جس پر رب تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, تو اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام بھیجو. تو کسی شاعر نے لکھا ہے نا کہ مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود, مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود, ہے فرشتوں کا وظیفہ. اور یہ درود پاک کی جو کثرت ہے, جو عادت ہے, وہ کیوں بنا رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا, جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا, ہو زباں پر پیارے آقا. تو جو درود تو سلام سے چڑھتے وہ بعضوں کا کہتے یار کیوں اتنا درود پڑھتے ہو کیوں اتنا درود پڑھتے ہو؟ تو کسی عاشق نے کہا کہ یہ زندہ نہیں بلکہ
میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ.
اور پھر یہی تھوڑی، ہم تو جب خلد میں بھی جب جائیں گے تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے کہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. انشاءاللہ ہم تو وہ ہیں جب تک جب میں دم ہے ذکر ان کا سنا دے جائیں گے. تو خیر ماشاءاللہ ملتان تو ویسے ہی اولیاء کا شہر ہے، عاشقان رسول کا شہر ہے، تو ویسے ہی کرنٹ آ جاتا ہے نا انشاءاللہ. تو خیر، تو درود پاک کی فضیلت ہم نے سنی ہے، انشاءاللہ اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ قاری صاحب بھی ہیں، نعت خوان بھی ہے، آئیے تلاوت سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
محمد زاہد عطاری، ملتان پیر کالونی
الحمدللہ
سے تعلق ہے، اور ایج تقریباً 55 سال ہے.
ماشاءاللہ، مرحبا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددنا سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم.
ما شاء الله ما شاء الله. مرحبا. ویسے تو قرآن پاک کی ایک ایک حرف میں برکت ہے، خاص کر یہ سورہ 3 جو پڑھی گئی ہے، اس کی فضیلت میں علماء یہ لکھتے ہیں کہ اس کی پڑھنے کی کثرت کرنے والے کے اخلاق و کردار اچھے ہوتے ہیں. اللہ پاک ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق دے اور عادت بنائیں, کم سے کم روزانہ تھوڑی دیر کے لیے قرآن پاک کو کھولیں ضرور, کہ اس قرآن پاک کو چھونا بھی عبادت, اس کو دیکھنا بھی عبادت, اس کو چومنا بھی عبادت اور اس کو پڑھنا بھی عبادت ہے. ہر گھر میں ہوتا ہے, لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ گھروں میں ہے تو صحیح مگر اونچی جگہ رکھا ہوا ہوتا ہے تاکہ ہاتھ نہ پہنچے, تو ہاتھ پہنچے ایسی جگہ رکھے اور اس کو کھولے, دیکھیں بھی, چومیں بھی, پڑھیں بھی, انشاءاللہ اس کی برکت. آپ کہیں گے نہیں پڑھنا سیکھا, کوئی مسئلہ نہیں, دعوت اسلامی ماشاءاللہ بنی اسی لیے کہ قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کرے. تو اگر آپ ایجڈ ہو گئے, بڑی عمر کے ہو گئے, تو بھی مسئلہ نہیں, آپ آئیں. مسجدوں میں مدرسے لگتے ہیں, آپ کہیں گے بھائی مسجد میں سب کے سامنے نہیں پڑھ سکتا, چلے ہم گھر آ جائیں گے آپ کو پڑھانے کے لیے. آپ کہیں گے نہیں گھر میں تو ہمارے ترکیب نہیں, آفس میں دکان پہ آ جاتے ہیں, نہیں میں تو آؤٹ ڈور ہوتا ہوں, چلے ہم آپ کو فون پہ پڑھا لیں گے, چھوڑیں گے نہیں آپ کو. آپ پڑھنے والے بنے, آپ کو جو سہولت ہے اس طرح سے, جس ٹائم پہ بھی ہے 24 گھنٹے میں آپ جب بھی پڑھنا چاہتے ہیں. الحمدللہ امیر علیہ سنت نے یہ 81 میں جو پودا لگایا تھا, آج ماشاءاللہ اس کی شاخیں ایسی ہے کہ آپ بات کریں کام کیا کرنا ہے, کام کیا کرنا ہے, انشاءاللہ دعوت اسلامی آپ کو پڑھانا سکھا دے گی. الحمدللہ آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے جو اسپیشل پرسن ہیں نا گونگے بہرے, یہ حالانکہ پڑھ نہیں سکتے مگر ان کا بھی قرآن کا حلقہ لگتا ہے. اس حلقے میں کیا کرتے ہیں, یہ قرآن کی زیارت کرتے ہیں, ان کو سمجھایا جاتا ہے تاکہ اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے. تو کئی ایسے جو اس سے بڑی شغف رکھتے ہیں, قرآن سے محبت کا اظہار کرتے ہیں, اللہ پاک برکت عطا فرمائے. آئیے ناشری سنتے ہیں.
عبد الوحید اتاری,
ماشاء اللہ,
عمر 55 سال ہے میری اور ملتان میں ہی علاقہ ہے مظفر آباد,
الحمد للہ
وہاں سے حاضری,
ماشاء اللہ.
کچھ ایسا کر دے میرے دل دیدار آنکھوں میں,
سبحان اللہ.
کچھ ایسا کر دے میرے دل رہے رخ کی بہار آنکھوں میں, کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں, نظر میں کیسے سمائیں گے نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جل جنت کے, کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں,
بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں، یہ دم ہمارا کوئی دم 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 کا اور مہمان ہے، یہ دم ہمارا کوئی دم دم کا اور مہمان ہے، کرم سے لیجیے دم بھر بھر قرار آنکھوں میں، یہ دل تڑپ تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جا جائے، یہ دل تڑپ مزار آنکھوں میں، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی مت ہو، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، لو دیکھ لو یہ تصویر یار آنکھوں میں، یہ کیا سوال ہے مجھ سے کہ کس کا بندہ ہے، یہ کیا سوال ہے مجھ سے کہ کس کا بندہ ہے، جس کا بندہ ہوں ہے نور بار آنکھوں میں، میں جس کا بندہ ہوں ہے نور بار آنکھوں میں، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا ہے چاہے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار کا رہے گا خمار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ نعت شریف ہم نے سنی. بزرگوں کا مدنی چینل اور پروگرام ہے خوشیوں بھرے لمحات. پہلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے سبق آموز کہانی.
سبق آموز کہانی.
کہتے ہیں کسی زمانے میں ایک نیک بادشاہ تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے سپہ سالار یعنی فوج کا سربراہ یا کمانڈر ان چیف کو بلایا اور اس سے تین وصیتیں کیں۔ پہلی وصیت یہ کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن سے میرے دونوں ہاتھ باہر نکال کر کھلے چھوڑ دینا۔ دوسری وصیت یہ کی کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو شروع میں میرے جو ڈاکٹر ہیں، ذاتی ڈاکٹرز یعنی فزیشین پرسنل جو رکھے جاتے ہیں پوری ٹیم، تو ان سے اٹھوا کر کچھ چلایا جائے اس کو، اس وقت کوئی اور کندھا نہ دے۔ اور تیسری وصیت یہ کہ میرے مرنے کی جگہ سے لے کر قبر تک سارے راستے میرے جمع کیے ہوئے سونے چاندی اور قیمتی پتھروں کو بکھیر دینا۔ اب جو سپہ سالار تھا وہ ان تین وصیتوں کو سن کر بڑا حیران ہوا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، یہ تین وصیتوں کو آپ کے مرنے کے بعد پورا تو ہم کر لیں گے، لیکن ذرا یہ تو بتائیے کہ یہ وصیت آپ کیوں کر رہے ہیں اور مرنے کے بعد ان وصیتوں کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ میں دنیا کو ایک سبق دینا چاہتا ہوں جو میں نے زندگی کے آخری لمحات میں آ کر ہی سمجھا ہے۔ پہلی وصیت کا مطلب کہ میرے دونوں ہاتھ خالی جو ہے کفن سے باہر نکال دینا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ جس طرح ہم خالی ہاتھ دنیا آئے تھے اسی طرح خالی ہاتھ دنیا سے جا رہے ہیں۔ اور دوسری وصیت کا مطلب تاکہ لوگوں کو سبق ملے کہ جب موت آتی ہے تو دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکتے، جن کے پاس ہم ہر چھوٹی بڑی بیماری پر دوڑ کر جاتے ہیں تو صحت اور زندگی ایسی نعمتیں ہیں جو کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ اور تیسری وصیت یہ تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ ہم نے زندگی کا کتنا وقت دولت جمع کرنے میں لگا دیا لیکن موت کے وقت وہ سب بیکار ہو جاتا ہے، ہم اپنے ساتھ چاندی سونے کا ایک ذرہ بھی نہیں لے جا سکتے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین، اس سبق آموز کہانی میں واقعی ہمارے لیے سیکھنے کی بڑی اہم باتیں ہیں کہ انسان خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ ہی دنیا سے چلا جاتا ہے، ساری زندگی وہ خوب سے خوب تر کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہوتا یہی ہے کہ جب وہ ساری آسائشیں استعمال کرنے کا وقت آتا ہے تو دنیا سے جانے کا ٹائم آ جاتا ہے۔ تو ایسے نظارے دنیا میں ہوتے ہیں، اور سچی بات ہے عقل مند ہے وہ شخص جو ان نصیحتوں سے درس حاصل کرے اور عبرت کی کوئی کیفیت طاری کر کے اپنی زندگی میں کچھ بدلاوا پائے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم کبھی بھی دنیاوی معاملات کو جب ڈسکس کرتے ہیں کہ بھائی کسی سے کہا جائے کہ بھائی نماز پڑھنے چلو تو مصروفیت، کوئی اور کام نیکی کا کہا جائے تو مصروفیت، یعنی عام طور پر اپنی دنیاوی مصروفیت کا ہم بیس بناتے ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اس دنیا میں آئے کیوں، اس کا مقصد ہی بلا دیتے ہیں۔ ہم دنیا میں آنے کا مقصد کھاؤ پیو جان بناؤ یا جناب رات دن کماتے رہو، خوب عیش کوشیاں کرنے کے سامان جمع کرے، لیکن در حقیقت انسان جب اس کے اینڈ پر جاتا ہے نا تو واقعی اس کو اس بات کو فیل کرتا ہے کہ انسان تو دنیا میں کچھ نہیں ہے. امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ نے ایک بڑی پیاری کتاب تحریر فرمائی ہے فیضان نماز. نماز کے اس میں بڑے پیارے فضائل بھی ہیں, نہ پڑھنے کی وعیدیں بھی ہیں, خوشی اور خضوع سے کیسے نماز پڑھیں گے اس کا بھی بیان ہے. اس میں ایک امیر آدمی کا آپ نے بیان کیا ہے, دنیا کا ایک بڑا مالدار, کہ جناب وہ اتنا بڑا مالدار تھا کہ دنیا کے کئی ملکوں میں اس کے 5-star ہوٹل تھے اور اس کے اپنے ہوائی جہاز بھی تھے اور اپنے بحری جہاز شپ بھی تھے اس کے, اور بینکوں میں دنیا بھر میں اس کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ اسے خود پتہ نہیں تھا کہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے. اور یہ ساری چیزیں جمع کرنے والا شخص آج کل اس جگہ پر قیام پذیر ہے. اس کی قبر کی تصویر لگائیے, اللہ اکبر, اور اس قبر کا حال دیکھے تو واقعی یہ کہ اس کی قبر جو نیم پلیٹ, اس پر بھی اتنی مٹی لگی ہوئی ہے کہ اس کو صاف کرنے والا بھی کوئی نہیں. تو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. ہوئے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. اور واقعی یہ بات حقیقت ہے جو امیر رسول اکثر اپنے بیان کے دوران یہ شعر بھی پڑھتے ہیں نا کہ دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے, بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے, تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا, زمین کی خاک پر سونا ہے اینٹوں کا سرہانا ہے. تو بڑی پیاری وصیت یہ بادشاہ کی ہم نے سنی ہے. اس میں ابتدان آپ سے میں دو سوال پوچھ لیتا ہوں تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیں. آسان سوال ہوتے ہیں تاکہ حوصلہ افزائی بھی ہو اور دیکھیں پھر آپ کو کیا انعام ملتا ہے. نیک بادشاہ نے وفات سے قبل اپنی وصیت جو کی تھی تو کس کو بلایا تھا, وہ کون تھا جس کو بلا کر اس بادشاہ نے وصیت کی, اس کا ڈیزگنیشن میں نے بیان کیا تھا, جس کو یاد رہا ہو کہ وصیت اس نے کس سے کی تھی, کسی بزرگ سے پوچھے. جی
محمد سلیم رضا عطاری,
ماشاء اللہ
61 سال عمر, بادشاہ سلامت نے اپنے سپہ سالار کو بلایا.
ماشاء اللہ, آپ کا جواب درست ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ بادشاہ نے اس سپہ سالار کو بلا کر کتنی وصیتیں کی؟
حاجی غلام شبیر, عمر 45 سال, 3
وصیتیں کی. آپ کا جواب درست ہے. ہمارے ساتھ 2 مبلغین بھی موجود ہوں گے. ابھی جو ہم نے واقعہ سنا ہے اس موضوع پر کیا فرماتے ہیں. پہلا حضور میرا سوال یہ ہے, جو واقعہ بیان کیا گیا تو اس واقعے میں موت کی یاد ہے, تو موت تو در حقیقت ایک ایسا ایک معاملہ ہے کہ جس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا ہے. اس دنیا میں اللہ پاک کو نہ ماننے والے ملیں گے, رسولوں کا انکار کرنے والے ملیں گے, اللہ کی کتابوں کو نہ ماننے والے ملیں گے, مگر موت ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کو ہر ایک مانتا ہے, سب اس بات پر متفق ہیں کہ مرنا ہے. اب الحمدللہ مسلمان ہیں تو ہمیں مرنے کے بعد کے جو معاملات ہیں اس کا بھی بیان کیا گیا. تو کچھ یہ بتائیں کہ موت کی تیاری کے لیے ہمیں کن چیزوں پر توجہ دینی چاہیے. جی
نمازوں کی پابندی
صحیح
اور توبہ استغفار کرنا اور رزق حلال کمانا اور قبر کو اور موت کو کثرت سے یاد کرنا تاکہ دلوں میں نرمی پیدا ہو.
اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک نے جو ہمیں زندگی میں جو ہم پر فرائض مقرر فرمائے ہیں اس کو ادا کرنا ہے. دیکھیے دنیاوی طور پہ بھی ظاہر یہاں جو بیٹھے ہیں کئی بزنس مین بھی ہوں گے یا چلو اگر ہم نوکری بھی کرتے ہیں تو یہ بات تو طے ہے کیا ہم اپنے اسی نوکر کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو ہمارا دیا ہوا کام پورا کرے ہیں؟ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو نوکر کو کہے 10 بجے آنا اور وہ 12 بجے آ رہا ہے اور ہم اس کو پوری پوری تنخواہ بھی دے رہے ہیں؟ دیر سے آتا ہے تو ایک دو دن تو اس کو تھوڑا سا محبت سے مسکرا کر ہیں، تیسرے دن ذرا آنکھ دکھا کر، چوتھے دن گھڑی دکھا کر، اور پانچویں دن اس کو کہتے ہیں بھائی انسان کا بچہ بند ہے، یہ تیرے کو 10 بجے بلاتے یہ کیا لگا رکھا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ جس کو ہم تنخواہ دے رہے ہیں، جس کو کچھ فیسلٹیز دے رہے ہیں تو کام پورا لے رہے ہیں، اور جو کام پورا نہیں کرتا اس کو تنخواہ نہیں دی جاتی. اور جو جاب کرتے ہیں تو کئی ایسے ہوتے ہیں جو فخریہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی کمپنی میں امپلائی آف دا ایئر کہ سب سے بہترین ملازم کا مجھے سرٹیفکیٹ ملا ہے. کیوں یار، پورے سال میں ایک چھٹی نہیں کی میں نے، میرا سیٹ مجھ سے بہت خوش ہوا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جناب میرا سیٹ تو بولتا ہے اس کو دیکھ کے گھڑی ملا لو بھائی، ایسا ٹائم کا پابند ہے. تو ہم دنیاوی منصب پانے کے لیے، دنیاوی کوئی عہدہ پانے کے لیے، دنیا کا مال کمانے کے لیے تو یہ سارے جتن کر رہے ہیں. ایک دنیا کا سیٹ جو ہم کو چند ہزار روپے دیتا ہے، ہم اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے دیے ہوئے سارے کام کرتے ہیں. جس رب نے ہمیں زندگی دی، جس نے یہ ساری نعمتیں عطا کی، جس نے رہنے کو گھر دیا، جس نے اولاد دی، جس نے آسائشیں دیں، اس نے کیا فرمایا ہے؟ تو یہ بات تو ہے نا کہ جو رب کا حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے. آپ کیا فرماتے ہو؟
نمازوں کی جناب وہ ہمیں پابندی کرنی ہوگی
جی،
توبہ اور استغفار کثرت سے کرنا ہوگا، اور رزق حلال کمانا ہوگا، موت اور قبر کو یاد کر کیونکہ اس سے دل نرم ہوتا ہے.
اور پھر دیکھیں نا ایک بات یہ بھی ایڈ کریں کہ یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں اس میں ہمارے لیے نعمتیں کیسی ہیں. نماز پڑھتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہوں کی گٹھڑی اس کے سر پہ رکھی جاتی ہے. بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ گناہوں کی گٹھڑی جو ہے اس کے سر پر رکھی جاتی ہے. جیسے ہی بندہ سجدے میں جاتا ہے وہ گٹھڑی گر جاتی ہے. گویا نماز پڑھنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اس دن جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. یہ رب کی نعمت ہے نا، توبہ استغفار، غلطی ہو گئی یا اللہ مجھے معاف کر، اے اللہ مجھے معاف کر دے. اور دنیا میں جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کی اولاد میں برکت دیتا ہے. بلکہ توبہ استغفار کے حوالے سے تفسیر صراط الجنان میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس امام حسن مشتبہ رضی اللہ عنہ ملاقات کے لیے تشریف لائے تو امیر معاویہ کا ایک غلام یہ امام حسن کے پاس آیا اور کہنے لگا حضور میں مالی طور پہ بڑا سیٹ ہوں لیکن میرے یہاں اولاد نہیں ہے، آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ میں اس وظیفے پر عمل کروں اور اللہ پاک مجھے اولاد عطا فرمائے. آپ نے فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو. کیا فرمایا؟ استغفار کا مطلب کیا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور یہ جو امیر اہل سنت کے مرید ہیں تو امیر اہل سنت روزانہ 70 مرتبہ استغفار پڑھنے کا اپنے شجرہ شریف میں لکھا ہوا ہے، یعنی استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا صرف استغفر اللہ بھی پڑھ لیں یہ بھی کافی ہے. تو اب اس نے 700 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا. علماء نے لکھا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ پاک نے اس کو 10 بیٹے تک عطا فرما دیے تھے. کہاں اس کی اولاد نہیں تھی اور کہاں یہ برکتیں ملی. تو اگر رزق میں تنگی ہے استغفار پڑھیں، پیداوار میں کمی ہو گئی استغفار پڑھیں، ایون کہ بارشیں نہیں ہو رہی استغفار پڑھیں، یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے. اور پھر جیسا کہ آپ نے کہا نا کہ موت کی تیاری تو ہے یہی. اس وقت اگر کوئی یہاں گرمی ہے بغیر اے سی بغیر پنکھوں کے تو بھائی جناب گزارا ہی نہیں ہے. لیکن کوئی ہم کو کہے بھائی گلگت جانا ہے، ہم پوچھیں گے بھائی ٹیمپریچر کتنا ہے، -10, -12, -14، تو کیا اس کپڑوں میں جائیں گے؟ اس کپڑوں میں جائیں گے؟ نا وہاں کا انتظام کریں گے. پھر پوچھیں گے بھائی رہنا کتنا ہے، تو بتایا جائے گا 15 دن رہنا ہے. احتیاطاً 1 مہینے کا لے کے جائیں گے حساب کتاب، اے ٹی ایم کارڈ بھی لے جائیں گے، کچھ مسئلہ ہو تو کام آ جائے گا. تو دنیاوی سفر کے لیے ہم تصور کرتے کہ وہاں جانا ہے، کیا ملے گا وہاں پر، ساری سہولتیں انتظام پورا کر کے جاتے ہیں. تو ہم نے تو اپنے دادا کو ابا کو رشتے داروں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا. بھلے نہ یہاں دادا جان کے پاس بہت کچھ پراپرٹی تھی، بہت کچھ سرمایہ تھا، لیکن دادا جان کی قبر میں ہم نے کوئی بیڈ نہیں بچھایا تھا، دادا جان کی قبر میں کوئی فانوس نہیں لٹکایا تھا، کسی بھی بڑے سے بڑے امیر کبیر کے قبر میں کوئی ایسی نہیں لگایا جاتا ہے، سادی سی قبر ہوتی ہے. لیکن کیا ہے، وہ اگر اپنی قبر میں نمازیں تلاوت صدقہ خیرات حج عمرہ نیکیاں لے کر جاتا ہے تو بظاہر وہ مٹی کی قبر ہے، لیکن در حقیقت وہ جنت کا باغ بن جاتی ہے. تو پتہ چلا کہ اگر موت کی تیاری کرنی ہے تو اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف کرنا پڑے گا. جو میرے اوپر فرائض ہیں سب سے پہلے تو ادا کرنے ہیں، فرائض ادا کر، نمازیں ادا کرنی ہیں. اور کیا ہوا، اب تک قضا ہوئی یا اللہ معاف فرما، آئندہ قضا نہ ہو، جو قضا ہے اس کو ادا کریں. اپنے آج ٹریک پر رمضان کے روزے رکھنے، اللہ نے مال دیا ہے حساب کریں ہر سال اس کی زکات نکالیں، اللہ نے صاحب استطاعت کیا ہے حج فرض ہے حج کر لیں. تو جو فرائض ہیں وہ تو پورے کریں، پھر ہاں اللہ توفیق دے رشتہ داروں میں پڑوسیوں میں جو نیکی کے کام ہیں، جو نیکی کے کام ہیں یہ کام کریں گے انشاءاللہ آپ کو برکت ہوگی. تو پہلی وصیت جو ہم نے سنی تھی اس کا ایک خلاصہ تو یہی سمجھ میں آیا کہ بندہ جو ہے وہ اپنی موت کی تیاری کرے. دوسری بات جو ہم اس پر مزید آگے بات کر رہے ہیں وہ کیا تھی کہ حضور مال و دولت بھی ہے شہرت بھی ہے، موت کے وقت یہ کس قدر کام آتی ہے. انسان کا جو مال ہے، جیسے بادشاہ نے کہا تھا کہ بھائی میرا مال جو وہ بچھا دینا روڈ پر.
دنیاوی مال و دولت تو کچھ کام نہیں آئے، جیسے بادشاہ کی سلطان کی وصیتیں تھیں، اس نے خالی ہاتھ اپنے دونوں کفن میں رکھنے کو کہا اور ڈاکٹروں کو اٹھانے کے لیے کہا اور اپنا پورا خزانہ راستے میں بچھا دینے کے لیے کہا، کہ یہ ساری چیزیں بیکار ہیں. صرف دنیا زندگی گزارنے کے لیے ہمیں روپے پیسے کی ضرورت کی ہے، اور آخرت کی جو نا یہ نیکیاں کام آئیں گی، جو ہم نیک اعمال کریں گے یہ ہمارا وہ ساتھی ہے. کہتے ہیں نا تین قسم کے ساتھی ہوتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے گھر وہیں پہ رہ گیا، جیسے آپ کی آنکھیں بند ہوئیں، جیسے ہماری آنکھیں بند ہونی ہیں وہ ہمارا مال و دولت کار بنگلہ کوٹھی سارے کے سارے وہیں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. اب باقی دو دوست رہ گئے، وہ دوست ہوں گے جن کے ساتھ آپ نے دوستی رکھی. اگر ایسے دوست ہوں گے فضان مدینہ میں آئے جائیں گے اور دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے جائیں گے، تو انشاءاللہ جب جنازہ ہوتا ہے تو جنازہ دیکھنے والا ہوتا ہے.
کیا بات
وہ دوست کام آئیں گے. ایک میں پروفیسر ہوں بھائی، پروفیسر میرے ایک یونیورسٹی کے دوست فوت ہوئے پروفیسر بلکہ، تو امین بھائی وہ آپ یقین جانیں کہ وہ مجھے بڑا عجیب لگا کہ ایک صف بھی نہیں ہوئی اس کی جنازے کی، پوری زندگی اس نے پڑھایا، اور انہیں دونوں میں ایک عالم فوت ہوئے اور قلعہ کونا پہ اس کا جنازہ ہوا، تو وہ پورا قلعہ کونا قاسم باغ بھرا ہوا تھا اور تیل دھرنے کو جگہ نہیں تھی. وہ عالم دین، وہ علم پڑھاتے پڑھاتے مرا. اسی لیے میں نے پروفیشن ہوں بائی پی ایچ ڈی بھی کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں نے کلیت تو شریعہ دعوت اسلامی کے 6 سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں.
ماشاءاللہ
یہ اشاعت السلام میں الحمد للہ میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، میں 19 سکیل میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں گورنمنٹ کالج آف سائنس میں، اور الحمد للہ وہاں پہ اپنے فرائض منصبی سر انجام دے رہا ہوں، اور شام کو 6 سے لے کر 9 بجے تک میری کلاس ہوتی ہے کلیت و شریعہ. الحمد للہ میرا 6ٹے سیمسٹر کا بھی ایگزام ہوگا، 8 سیمسٹر ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ میرا پروگرام ہے کہ میں مفتی کا کورس کروں گا انشاءاللہ، اور آگے زندگی اپنی دین کے لیے وقف کروں گا. تیسرا جو آپ کا ساتھی ہے نا وہ نیک اعمال ہیں، وہ یعنی کہ وہ آپ کا مال و دولت تو گھر ہی رہ گیا، آپ کے جو نیک ساتھی تھے دوست تھے وہ آئے آپ کے لیے جنازہ پڑھا، انہوں نے دعائے مغفرت کی اور اس کے لیے اصال ثواب کیا، اس کے بعد وہ بھی پیچھے ہو گئے. اب وہ نیک اعمال جو آپ نے پوری زندگی میں رہتے ہوئے کمائے وہ اب آپ کو قبر میں راحت پہنچائیں گے. جیسے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جب اندھیری قبر کا چراغ ہے، جب ہم نماز پڑھیں گے, جیسے ہم پہلے بتایا کہ نماز نمازوں کی پابندی ضروری, بلکہ میں تو کہتا ہوں نماز تکبیر اللہ کے ساتھ پہلی صف کے پہلی صف میں پڑھنی چاہیے. تکبیر اللہ نہیں انسان کی چھوڑنی چاہیے, تکبیر اللہ کی بڑی اہمیت ہے.
یعنی یہ بات بڑی, وہ جو بات سوال ہوا تھا نا کہ موت کے وقت یہ مال دولت شہرت یہ کیا کام آتی ہے, دیکھیں نا اس کے بعد تو بڑے بڑے ڈاکٹر تھے, تو اس نے تو یہی کہا نا کہ بھائی شروع میں ہی ڈاکٹر اٹھائے تاکہ لوگوں کو کہ کتنے بڑے بڑے ڈاکٹر آ جائیں, لیکن جب موت کا وقت آ جائے گا تو پھر موت سے کوئی بچا نہیں سکے گا. آپ کیا فرماتے ہو؟
دنیا کا مال ہے یہ دنیا میں ہی رہ جاتا ہے, اور جو نیک اعمال جو ہے ہم کرتے ہیں یہ قبر میں بھی اور کل بروز قیامت بھی جو ہے نا اسی نیک اعمال نہیں جو ہے نا وہ ہمارے کام آنا ہے. ہمیں چاہیے کہ جتنا دنیا کے لیے جتنا ہم نے رہنا ہے اتنا ہی اس کے لیے کمائیں, اور جتنا قبر و آخرت کے لیے جو ہے نا ہمارے پاس ٹائم ہے بہت بڑا لمبا ٹائم ہے اس کے لیے جو ہے نا ہمیں اتنی ہی زیادہ جد و جہد نیکیاں اور عبادات جو ہے نا وہ کرنی چاہیے.
کہ انسان جو ہے نا جب دنیا سے جاتا ہے تو حقیقت ہے کچھ بھی نہیں آتا, بلکہ جس کفن کو پہنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں نا اس کفن میں تو جیب بھی نہیں ہوتی ہے, کفن میں جیب نہیں ہوتی ہے, دونوں ہاتھ خالی جسم خالی, ہر چیز اتار لیا جائے, کپڑا اتار گئے, سب کچھ ہو گئے. اور جیسا فرمائے کہ اعمال جو ہے نا یہ اس کی قبر میں آتے ہیں. اب اگر وہ نیک اعمال ہیں تو قبر جنت کا باغ ہے, گناہ ہیں تو قبر جہنم کا گڑھا ہے. اور پھر آپ نے جو فرمایا کہ نصیحت کیا جنازے میں فرق صاف ظاہر ہے, خیر اللہ پاک کرم فرمائے اور ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق دے, آنے والی قبر جو ہے وہ ہماری گلے گلزار ہو جائے, اور ہمارے پیچھے یہ نیک دوست ہوں, دعوت اسلامی والے ہوں, اور ہماری اولاد کو اللہ پاک اس قابل بنائے کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرتی رہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے, اور ہمارا جو پروگرام ہے خوشیوں بھرے لمحات, دوسرا سیگمنٹ جس میں آپ بزرگوں کو اپنے ذہنی میدان میں آنا ہوگا, اور ماشاءاللہ ہمارے دوسرا سیگمنٹ ہے بزرگوں کا ذہنی میدان.
بزرگوں کا ذہنی میدان.
اس سیگمنٹ میں چند ایک سوالات ہیں میرے پاس. ظاہر ہے ایک زندگی گزری ہے, ماشاءاللہ بزرگوں کی عمریں سامنے ہی ہیں, 50 سے تو پلس ہی ہیں سارے, تو 60 کو بھی چھو رہے ہیں, آ رہے ہیں قریب, 60 ہو گئے, چلے جی 60 بھی پورے ہو گئے ماشاءاللہ, یعنی مکمل پکا بڑھاپا آ چکا ہے, کہ 60 پر مکمل بڑھاپا آ چکا ہے, ہم بھی قریب قریب ہیں, اللہ خیر سلامتی دے, ایمان کی سلامتی دے. حضور ایک بات ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں, مدنی چینل کے ناظرین کو بھی شیئر کریں کہ بچپن میں, پہلے کے دور میں بچوں کو بزرگوں کا بڑوں کا ادب و احترام سکھایا جاتا تھا, کیا یادداشت ہے کہ وہ کیا سکھاتے تھے, کیسے سکھاتے تھے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال ہے بچپن کا ناظرین, تو ذرا ہم اپنے اسلاف کی طرف دیکھیں. ایک مرتبہ ایک بزرگ وضو کر رہا تھا, وہ وضو صحیح نہیں کر رہے تھے, اچانک امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. اب دونوں شہزادوں نے مشورہ کیا کہ اس بچپن کے عمر میں اس بزرگ کی کس طرح اصلاح کی جائے. ہم دعوت اسلامی والے اصلاح سیکھتے ہیں اپنے نگرانوں سے, بیانات میں, 3 دن کے قافلے میں, ہفتے میں. تو یہ امام حسن اور حسین کا واقعہ بڑا عظیم واقعہ ہے. وہ دونوں شہزادے بزرگ وار کے پاس چلے گئے, عرض کرنے لگے, حضرت ہم دونوں بھائی ہیں, ہم وضو کرتے ہیں, ہمارا وضو آپ چیک کریں کہ ہمارے وضو میں کچھ غلطیاں ہیں. تو پیارے اسلامی بھائیو, دونوں شہزادوں نے وضو کرنا شروع کیا. وہ بزرگ وار دیکھنے لگے اور سوچنے لگے کہ ان شہزادوں کا وضو تو بالکل ٹھیک ہے. بچپن کا واقعہ یہ ہے, بچپن کا سوال ہے, میرے ہی وضو میں کمی ہے.
اللہ
تو پیارے اسلامی بھائیو, حسن و حسین کے اس واقعے سے ناظرین ہمارے اور حاضرین ایک اصلاح کا جو دعوت اسلامک اسٹیج ہے ہم اصلاح کے لیے آئے یہاں پر اصلاح کا ایک درس ملتا ہے. اللہ تعالی ہمیں حسن حسین اور اپنے اسلاف کی زندگی پر
اچھا شادی بیاہ کا بھی موقع ہوتا تھا پہلے کے دور میں, آج کل تو بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. تو کوئی ایسی بات جو ہم نے اپنے بڑوں میں دیکھی ہو کہ محلے داروں میں دیکھی ہو کہ شادی ہوئی غم ہوئی تو پتہ چلتا کہ بندہ اکیلا فیل نہیں کرتا تھا, اکیلا فیل نہیں کرتا. جیسے ابھی ہم نے جنازے کا سنا نا کہ وہ کسی کا انتقال ہوا تو ایک صف بھی نہیں تھی, اور کوئی تو ایسا ہے کہ پتہ چلے تو دوسرے شہر سے بھی آتا ہے کہ یار اس اللہ کے ولی کی جنازے میں شرکت کریں گے تو ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی. تو وہ جو پرانا دور تھا اس پرانے دور میں یہ کیا فرق محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہمارے محلے میں کسی کی شادی ہوئی تو کہتے وہ اپنے ایک جملہ کہا جاتا ہے بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ, یہ ہمارے اب بچپن سے سن رہے ہیں. اب وہ شادی پڑوس کی ہے وہ ٹینشن اس کو لیا ہوا پڑوسی نے. یہ ہوتا تھا کہ کسی کے گھر میں مہمان آ گئے تو جناب وہ پڑوسیوں نے جو اتنا نوازا ہے تو گھر والے کو ٹینشن ہی نہیں ہوتا تھا کہ مسئلہ نہیں ہے, بستر یہاں سے آ گئے, دودھ یہاں سے آ گئے, پراٹھے یہاں سے پک کے آ گئے تو جناب ہماری مہمان نوازی بھی ہو گئی. تو وہ جو ماحول ہم نے دیکھا تھا اس میں کیا کچھ یاد آتا ہے؟ کچھ
محلے دار ہوتے تھے ایسے کہ ایک دوسرے کے دکھ درد کو اپنا سمجھتے تھے, خوشی کو اپنا سمجھتے تھے, ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے, ساتھ رہتے تھے, اور کوئی غمی کا موقع ہوتا تھا مکان کھول دیتے تھے. میرے اپنے ساتھ واقعہ ہوا کم و بیش کو 30 سال پہلے میرے ابا جی کا انتقال ہوا, اللہ کرے کہ رحمت کرے.
آمین.
تو ہمارے محلے داروں نے دروازے کھول دیے, گرمی کا موسم تھا, وہاں بیٹھے, بڑا تعاون ہوا. اور یہاں تک کہ پھر ایسا ہوا کہ جب جو رشتہ دار کھانا لاتے ہیں قریبی رشتہ دار, وہ محلے والوں کی طرف سے آیا, محلے والوں نے اتنا کھانا دیا کہ ہم سب گھر والوں نے بھی اور جو مہمان آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی وہ ایک وقت کا کھانا سب نے سیر ہو کر کھایا.
ماشاءاللہ.
آج اس کی مثال نہیں ملتی, لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس کو پھر سے زندہ کر دیا. کسی کے دکھ درد ہوتا, خوشی ہوتی ہے, یہ لوگ شامل ہوتے ہیں, جاتے ہیں اور اس کو اپنا سمجھ کر اس کو سنبھال لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کا فیض اسی طرح عام فرمائے.
آمین.
میں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں, آپ اس کا جواب دیجئے. دعوت اسلامی
زندہ باد,
دعوت اسلامی
زندہ باد,
دعوت اسلامی
زندہ باد. آپ کو کچھ یادداشت آپ بھی شیئر کریں.
الحمدللہ جی ہمارے محلے میں بہت اچھے لوگ, اس وقت پرانے لوگ جو تھے نا ایک دوسرے سے بہت محبتیں کرتے تھے, ایک دوسرے سے رشتہ داروں سے زیادہ, رشتہ دار بعد میں آتے تھے, پہلے پہلے وہ ہمارے محلے دار جو آ کے بیٹھ جاتے تھے, کسی کسی چیز ضرورت کی ہوتی تھی وہ راتوں رات لے کر آ جاتے تھے, دنے لے کر آ جاتے تھے. اب الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی کی جو شعبہ محبتیں بڑھا انہوں نے بہت کام کرنا شروع کر دیا ہے. الحمدللہ جب بھی کسی کا دکھ درد ہو تو وہ دعوت اسلامی والے فوراً پہنچ جاتے ہیں اور تکلیف کے دور کرتے ہیں, کسی کو یہ محسوس نہیں ہونے دیتے کہ اپنے گھر میں کوئی تکلیف ہے تو وہ ہماری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں. یہ پیر و مرشد کی اطاعت ہے اور ان کی دعاؤں سے الحمدللہ جو دعوت اسلامی نے کام کیا یہ شعبہ محبتیں بڑھاؤ میں, کسی جگہ کو دکھ تکلیف ہو تو فوراً دعوت اسلامی والے پہنچ جاتے ہیں اور ان کو دکھ تکلیف کو دور کرتے ہیں اور ہر طرح کی اس کی ہیلپ کرتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ ایسے ہی ہمارا پیر و مرشد کی اطاعت سے ہم دعوت اسلامی کو آگے لے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ ہماری تکلیفیں دور ہوتی رہیں گی.
اور ویسے بھی جو علماء نے بیان کیا نا مدنی چل کے ناظرین کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, ذرا سمجھیے گا, اگر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو یہ ہر دور کے لیے ہے, کیونکہ ہر دور میرے مصطفیٰ کا دور ہے. مسلمان جو ایک جسم کی مانند ہے, جسم کے کسی حصے میں بھی تکلیف ہو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے. یعنی اگر ٹانگ میں ناخن نکل جائے پاؤں کا, آنسو کہاں سے نکلتے؟ آنکھ سے. بھائی تکلیف تو نیچے پاؤں میں, رو آنکھ رہی ہے. تو کسی نے کہا مبتلا درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ, کتنی ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ. تو مسلمان بھی ایک دوسرے کا خیال رکھے، ایک دوسرے کا تعاون کرے۔ بھائی جان کچھ آپ بیان کر رہے ہیں نا، بچپن کی کوئی باتیں، کوئی شرارت ورارت کی ہو، ابا نے کیسے سمجھایا تھا، دادا ابو نے کیسے سمجھایا تھا، کچھ یاد کچھ ہو تو بس سمجھائے کچھ۔
بچپن میں ہمارے والدین کے پاس بھی وقت ہوا کرتا تھا،
اللہ اکبر،
اور ہمارے پاس بھی بہت وقت ہوا کرتا تھا۔ ہماری اور کوئی مشغولیات اور مصروفیات تو تھی کوئی نہیں، یہی ہوا کرتا تھا کہ بھائی جوں اسکول سے آئے تو والد محترم کے پاس بیٹھ گئے، یا شام کے ٹائم والی صاحب آئے تو گھر میں ایک بڑا اچھا پیارا سا ماحول ہوا کرتا تھا۔ بہنیں ہیں، بھائی ہیں، والدہ ہے، والد ہیں، تو بہت اچھا ماحول ہوا کرتا تھا۔ اور اس میں مجھے یاد ہے ہمارے والد صاحب ایک بات کو مثال کے طور پہ سچائی کی بات سکھانی ہے، تو انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ بھائی مجھ سے بچپن میں جب میں چھوٹا تھا تو کچھ سونا میرے بھائی نے مجھے دیا، گولڈ، کہ بھائی یہ رکھ لو، تو اس میں سے کچھ ایک پیس جو ہے نا گر گیا۔ تو میرے بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی یہ چھوٹا سا ایک پیس تھا وہ نظر نہیں آ رہا، تو میں نے ان سے عرض کی کہ یہ مجھ سے گر گیا، پتہ نہیں کہاں گرا۔ تو میرے بھائی نے بڑی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ بیٹے آپ نے بھائی بہت اچھا کیا جو سچ بولا۔ تو انہوں نے کوئی سرزنش نہیں کی۔ اب اس کے بعد میرے والد صاحب نے مجھے یہ بات تقریباً میں کہوں اگر بلا مبالغہ سینکڑوں مرتبہ ریپیٹ کی، کبھی کسی ٹائم سال بعد، دو مہینے بعد، چار مہینے بعد، تو ہم بیٹھتے تھے نا تو ٹائم ملتا تھا، وہ اپنے واقعات تجربات بتایا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے، بیٹے دیکھو جھوٹ نہیں بولنا، حرام نہیں کمانا، اور وہ بیسکس جو ہمارے اسلام نے ہمیں سکھائی ہیں، بتائی ہیں، وہ ہمارے والدین ہمیں اس ٹائم بتایا کرتے تھے۔
کیا بات!
پھر ہم جب لیٹ جاتے، رات کو سونے کا وقت آیا تو آتا تو وہ پھر وظائف پڑھتے، سکھاتے کہ یہ پڑھتے وقت اس طرح ہمیں مطلب ہے پڑھ کے سونا چاہیے۔ تو والدین کے پاس بیٹھنے کا بھی ٹائم تھا، سکھانے کا ان کے پاس بھی ٹائم تھا، اور بڑے اچھے اچھے آداب انہوں نے ہمیں سکھائے ہیں، الحمدللہ، اللہ نے غریق رحمت فرمائے۔
آمین، آمین۔
تو یہ بچپن کی عمر سے ہی جو بندہ سیکھ لے، اچھا سیکھ لے، تو وہ آگے بھی آ کر کام آتا ہے، الحمدللہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو بھی کچھ وقت دیں۔ میں یہ میسج دوں گا کہ ہمیں چاہیے اپنی اولاد کو بھی وقت دیں۔ جب گھر آ گئے، آتے تھوڑے ٹائم کے لیے ہیں، اگر اس ٹائم میں بھی ہم اپنی اولاد کے ساتھ نہیں بیٹھ پائیں گے، وہ باتیں جو بیسک سے ہم شیئر نہیں کر پائیں گے، تو پھر اولاد کے سامنے ہم والد تو ہیں لیکن وہ جو ہمارا سرمایہ ہمارے پاس ہے، ہمارے آبا و اجداد نے ہمیں نسل در نسل سکھاتے رہے، اگر وہ ہم اپنے پاس سے لے کے چلے جائیں گے تو پھر یہ اولادیں محروم رہیں گی، وہ نہیں سیکھ سکیں گی جو کہ سیکھنے کا حق ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے اولادوں کو بھی سکھائیں، سچائی کی باتیں سکھائیں، کچھ ہم ایسے واقعات سکھائیں جو ہمیں اسلام نے سکھائے ہیں۔ ہمیں مدنی چینل نے بہت سارا اچھا وقت دے دیا، اب تو مدنی چینل بچوں کا بھی آ گیا، اس میں ہمیں سکھایا بھی جا رہا ہے، سمجھایا بھی جا رہا ہے۔ تو یہ وقت ہم نے الحمدللہ والدین کے ساتھ جتنا گزارا، اب یاد آتا ہے، آنسو بھی نکلتے ہیں اور وہ یادیں بھی تازہ ہو جاتی ہیں۔
ماشاء اللہ، ہمارے عبدالحبیب بھائی نے بڑی پیاری خوبصورت بات ہمیں اپنی یادوں میں ایک جو آج کل کے والدین ہیں یہ سمجھا دیا کہ اولاً تو کوئی اگر کوئی ایسی غلطی کرے تو بعض اوقات کیا سچ بولنے پہ جو پڑتا ہے نا، وہ یوں کہتا آئندہ سچ نہیں بولوں گا۔ یہ جو سچ بولنے پہ جو رگ کے لگایا جاتا نا، وہ یہی کہتا آئندہ سچ نہیں بولوں گا۔ جبکہ بھائی جان نے کیا کہا تھا، کیا مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے سچ بولا، تو بھائی نے اس بات کو اپریشیٹ کیا کہ بیٹا یہ اچھا کیا آپ نے، سچ بتا دیا۔ والد صاحب بار بار دہراتے رہے کہ غلطی ہوئی تھی لیکن سچ بولا انہوں نے، تو پتہ چلا کہ یہ چیزیں بہت زیادہ فیلنگس بڑھاتی ہیں۔ اللہ پاک ہمارے بڑوں کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ اور آج کل جو گیپ ہے اس میں ایک بڑی وجہ میرا خیال یہی ہے کہ جب بچے بیٹھتے ہیں تو ہمارا جو روٹ انداز ہوتا ہے نا، جھاڑنے کا، ڈانٹنے کا، بے عزت کرنے کا، شاید اس نے بہت گیپ بڑھا دیا ہے۔ اگر بڑوں کی، پرانے لوگوں کی طرح اپنے بچوں پر شفقت، محبت، ٹائم دے کر اپریسیشن کیا جائے گا، انشاءاللہ وہ وقت بھی ہم دیکھیں گے۔ اپنے سیگمنٹ کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے بات سے بات محاورے کے ساتھ۔ ہمارے معاشرے میں کچھ محاورے ایسے بڑے مشہور ہیں، تو ہمارے بزرگ موجود ہیں، ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ حضور یہ کہا جاتا ہے چور کی داڑھی میں تنکا، سنا ہے نا، سنا ہے نا، چور کی داڑھی میں تنکا، یہ اس کا کیا مطلب ہے، کیا کیوں کہتے ہیں؟
وہ چور چوری کرنے والا یا اور اس طرح کے کام کرنے والا اپنے عمل ہی سے جی پکڑا جاتا.
اچھا
ہاں، کوئی ایسی وہ نشانی چھوڑ دیتا، کچھ ایسی بات کر دیتا کہ پتہ چل جاتا کہ کام اسی نے کیا.
اچھا، آپ کیا فرماتے ہو؟
اس سے یہی مراد ہے کہ جو چور ہے وہ اپنے اعمال اور اپنے کاموں سے خود ظاہر کر دیتا ہے کہ، مطلب کوئی نشان چھوڑ دیتا ہے کہ اس کا کرنے والا میں خود ہی ہوں. تو یہ معاشرے میں پایا جاتا ہے، بہت سی برائیاں انسان کرتے ہیں تو حالانکہ سمجھایا کسی کو جا رہا ہوتا ہے، وہ اپنے اوپر ہی لے لیتا ہے کہ یہ مجھے اس نے جو نا ہٹ کیا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، سمجھا تو جنرلی سمجھا رہا ہوتا ہے، وہ دل میں لے کے بیٹھ جاتا ہے یا اظہار کر دیتا ہے کہ یار یہ مجھے کہہ رہے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کسی سے بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے، اور اگر کسی کا ایسا کردار ہے تو اسے اپنی اصلاح کرنی چاہیے.
اور یہ جتنے بھی ادارے والے ہوتے ہیں نا، ان کو لگتا ہے اس کا مطلب زیادہ پتہ ہوتا ہے، وہ ایسے سوالات کرتے ہیں، 10 آدمیوں سے انویسٹیگیشن کرنی ہے، ان میں سے ہے کوئی چور، اب پکڑ بھائی کس طرح، کیونکہ نا فیس ریڈنگ ہوتی ہے، یا کوئی ایسا سوال کرتے جس سے گھبراہٹ تاری ہو جائے. کیا آپ کیا فرماتے ہو حضور آپ، کہ اس طرح کا کوئی معاملہ درپیش ہو تو فوراً جو ہے نا سامنے والے کے رد عمل سے پکڑا جاتا ہے کہ ہاں یہ ہی ہے یار، یہ آ گیا ہاتھ میں.
چور تو ایک یقیناً چور ہے
جی،
لیکن غالباً اب اس کی چوری تو یہاں ہو گئی ہے، ظاہر پکڑا بھی جائے گا. غالباً میں نے علماء سے یہ سنا ہے، جس نے دنیا میں کسی کا عیب چھپایا، اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کے عیب چھپائے گا. تو میں یہ کہوں گا پیارے اسلامی بھائیو، اگر چور مل بھی جائے، چونکہ ایک پنچایت ہوتی ہے، ایک مجلس ہوتی ہے، ایک محلہ ہوتا ہے، ایک علاقہ ہوتا ہے، تھانے میں بھی چلا جاتا واقعہ، اس میں ذرا صبر و تحمل سے، احتیاط سے، بردباری سے کام لیا جائے تو انشاءاللہ اس کے اچھے نتائج ہوں گے. دعوت اسلامی ہمیں یہی درس دیتی ہے، اور میں ہی کہوں گا شکریہ امیر اہل سنت، شکریہ مجلس محبت بڑھاؤ، شکریہ دعوت اسلامی، بہت شکریہ.
اور ویسے ہی ایک بات میں آخر ضرور عرض کروں گا، یہ چور کی داڑھی میں تنکا، شاید میں نے کہیں پڑھا تھا اسی طرح کا، کہ سارے کھڑے تھے تو کسی نے اعلان کیا بھائی یہ جو چور ہوتا ہے نا اس کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے، تو کیک نے ہاتھ مارا، پکڑا گیا وہ، یہی ہے. تو خیر چلے، باتیں تو اور بھی بہت ساری ہو سکتی ہے. آئیے جناب، اپنے چاروں اسلامی بھائی یہاں آئیں گے، ہم ان کو ایک تصویر دکھائیں گے، اور اس تصویر کے بارے میں ہم آپ سے بھی پوچھتے ہیں، بتائیے آپ کیا سمجھے. ہمارا اس سیگمنٹ کا اگلا حصہ ہے سمجھ کا سفر.
سمجھ کا سفر،
یہ تصویر جو ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اور یہ تصویر کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ اس کو دیکھ کر آپ کیا سمجھے. جی جناب، یہ ایک درخت ہے، اور ایک مکان والوں نے اپنا مکان بنایا ہے کہ جناب یہ درخت کو کاٹا نہیں، اور جناب درخت کو بھی جگہ دی، اور اپنا یہ گھر بھی بنا لیا انہوں نے. تو آپ اس کو دیکھ کر کیا سمجھے ہیں؟
اس سے کچھ یوں بھی سمجھ آتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو، مشکل آ جائے، یا کوئی ایسا کام ہو جو سمجھ میں نہ آتا ہو، اگر ٹھہر کر سمجھ کر کیا جائے تو راستہ بنایا جا سکتا ہے.
جی جناب،
دشواری بھی ہے لیکن کام بھی بنا لیا ہے، اپنا کام بنا لیا ہے. تو اگر کوئی مشکل درپیش ہو زندگی میں، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور کسی بات پہ آ کر گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ اس کے لیے متبادل وسائل تلاش کرنے چاہیے اگر ممکن ہو. تو ایسا خوبصورتی بھی پیدا ہو گئی، درخت بھی قائم رہا، اور مسئلہ بھی حل ہو گیا،
مکان بھی بن گیا ہمارا. جی جناب، آپ کیا فرماتے ہیں؟
اچھا، اس میں بہت سارے پہلو تو کافی سارے ہیں، اور ہر
آپ ایک ہی بتا دیں.
ہر اسلامی بھائی اپنے انداز سے سوچتا ہے.
ہاں
اچھا، اس میں دیکھو جس نے بھی اسے کیا بڑے خوبصورتی سے اس کو ڈیزائن کیا ہے.
جی
اچھا، اس میں دیکھیں نا کہ درخت کیونکہ اس کی نیچر ہے وہ سایہ فراہم کرتا ہے. اچھا، کنسٹرکشن اس نے انہوں نے کی ہے، لیکن اس نے اس پہلو کو مدن رکھتے ہوئے کہ اس نے اس کا سایہ ہم نے اس کا حاصل کرنا ہے، تو اس میں سوراخ بنا کے اسے بڑی خوبصورتی ڈیزائن کر کے اس کو سایہ کو اوپر لے گئے ہیں، اس نے پورے گھر کو سایہ میں ڈھانپ.
ماشاء اللہ.
یہ
میرا نام عبد الوحید قادری ہے.
جی جی،
اس مکان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح یہ درخت کو کاٹے بغیر مکان بنایا جا سکتا ہے نا، اس طرح رشتے کاٹے بغیر زندگی بھی گزاری جا سکتی.
واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، زبردست زبردست. جی پروفیسر صاحب، کیا فرما رہے ہیں آپ؟
اس میں ایک سائنٹیفک ریزن بھی ہے کہ جو درخت ہوتے ہیں نا، یہ آکسیجن پیدا کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ اپنے اندر جذب کرتے ہیں، اور جو انسان ہے یہ آکسیجن ان کو چاہیے ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ یہ خارج کرتے ہیں، تو یہ اپوزٹ ریئیکشن ہوتا ہے. تو یہ آکسیجن وافر مقدار میں لینے کے لیے انہوں نے گھر بنایا، اور درخت سے دوستی رکھتے ہوئے انہوں نے اس کو کاٹا نہیں ہے، باقاعدہ اس کے اندر سوراخ بنا کے اس کو درخت کو بھی رکھا اور گھر بھی بن گیا تاکہ آکسیجن وافر مقدار میں.
پروفیسر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کھڑکیاں لگائی ہوئی ہیں، وہ اندر کی باہر کی ہوا ہی اندر نہیں لے رہے، تو اندر اے سی لگایا ہوا انہوں نے، بھی کیا کریں گے آپ،
پھر بھی آکسیجن پیدا کریں گے.
چلے جی، ماشاء اللہ. میں ایک بات سوچ رہا ہوں، دادا ابا کی زمین ہے اور دادا ابا نے کہا کہ مکان بنا مگر میرے درخت کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے. دادا ابو نے کہا بھائی زمین پہ مکان بنا لے تو اپنا، مگر میرا درخت کاٹا تو تیرا گھر نہیں بنے گا. تو ابا بھائی دادا کی زمین لینی تھی اس لیے بنا لیا بھائی. بہرحال یہ اپنی اپنی جیسی سمجھ، یعنی کئی چیزیں ایسی ہیں جو انسان، جیسے ہمارے بزرگوں نے بھی فرمایا کہ اگر ہم یہ سب انداز اختیار کریں تو بعض اوقات بگاڑے بغیر، معاملے کو بگاڑے بغیر ہم اپنا کام کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. چلیں آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، اور ہمارا آخری سیگمنٹ جو ہے، آپ سے کچھ سوالات ہیں، اس کی طرف ہم چلیں گے، پھر اپنے پروگرام کو ہم وائنڈ اپ کریں گے. تیسرا سیگمنٹ ہے، آپ کیا جانتے ہیں؟
کیا آپ جانتے ہیں؟
ملتان شریف کے بارے میں کون کون جانتا ہے؟ ملتان شہر کے بارے میں، ماشاءاللہ. چلیں جی، ہم ملتان میں ہیں، آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ملتان کس ملک کے کس صوبے کا شہر ہے؟
پنجاب کا صوبہ ہے اور ملتان شہر ہے،
یعنی پاکستان ملک ہے.
ملک ہے.
اور صوبہ؟
صوبہ پنجاب ہے اور شہر ملتان ہے.
ماشاءاللہ، ان کا جواب درست ہے، یعنی ملک پاکستان کے صوبے پنجاب کا شہر ملتان ہے، ماشاءاللہ. ملتان کے مشہور اولیاء کرام، ان میں سے کسی کا نام بتائیں.
ملتان کے مشہور، سب سے مشہور تو ہیں بہاؤ الدین ذکر ملتانی رحمۃ اللہ.
سبحان اللہ. چلے ایک اور بزرگ کا نام بھی کسی اور سے بھی لے لیں.
حضرت علامہ سید احمد شاہ صاحب قاسمی رحمۃ اللہ.
سید احمد قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مزار ہے. جواب درست ہے. اچھا جی، آخری سوال، ہمارے اس پروگرام کا آخری سوال، دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ملتان شہر میں کہاں ہوتا ہے؟
انصاری چوک.
انصاری چوک. اور
اور یہ انصاری چوک فضان مدینہ،
یعنی میں
شاہ رکن عالم.
شاہ رکن عالم
جی،
انصاری چوک شاہ رکن عالم ملتان. ماشاء اللہ، تو آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ شامل تھے پروگرام خوشیوں بھرے لمحات میں، جو بزرگوں کا مدنی چینل کا ایک پروگرام ہے، اور بزرگوں کا مدنی چینل کی نشریات صبح 10 بجے سے 12 بجے تک جاری رہتی ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اور مدنی چینل دیکھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
رب کی رحمتیں ساتھ ہیں، خوشیوں بھرے لمحات ہیں. رب کی رحمتیں ساتھ ہیں، خوشیوں بھرے لمحات ہیں.